حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ حاضرین کی تمام مشکلات میں آسانیوں کے لیے، آپ کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، علماء کرام مراجع کرام رہبر عظیم الشان عزاداران سید الشہداء کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ایام عزا کی قبولیت کے لیے، ہمارے یہ برادران کی زحمات کی قبولیت کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے قبول شدہ دعا صلوات ہے، بلند آواز سے صلوات،
اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ واجب الاحترام، معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبین اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، چار روزہ مجالس ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ایک جگہ پر یہ سعادت نصیب ہے جامعۃ المنتظر میں اور بعد میں یہاں ہوگی انشاءاللہ. اس لیے پے در پے دو گفتگو ہیں لیکن عنوان گفتگو دونوں جگہ الگ الگ ہیں. اور جتنی آپ تشریف فرما ہے جتنی گنجائش ہے گفتگو میں انشاءاللہ اسی بات کو اور حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے انشاءاللہ جو گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی جائیں آپ متوجہ رہیں گے تاکہ اس کو ہم کامل و اکمل طور پر صرف سنیں نہیں سمجھنے کی کوشش کریں. تھوڑی سی گفتگو عام ڈگر سے عام روش سے ہٹ کے ہے. کیوں؟ چونکہ عام مجالس میں گفتگو تقاضا ہوتا ہے لیکن جب تھوڑا مجمع کی کیفیت جس طرح آپ ہیں ہو تو اچھی باتیں ہو جاتی ہیں. کم اگر لوگ ہوں تو ان میں وہ باتیں بھی آ جانی چاہیے جو اس وقت کا تقاضا ہے. میں نے ان چار روزہ مجالس کے لیے سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 85 تلاوت کی ہے. انشاءاللہ آپ اس کے ترجمے پہ خود بھی غور فرمائیں گے اور میں آپ کی خدمت عالیہ میں جو ترجمہ عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور اسی کے ضمن میں پھر موضوع کی وضاحت عرض کرتا ہوں. سورہ آل عمران کی اس آیہ میں ارشاد پروردگار عالم ہے وَمَنْ يَبْتَغِ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا خواہاں ہو کسی اور دین کی خواہش کرے توجہ فرما رہے ہیں مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا خدا فرماتا ہے جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کا خواہاں ہو یعنی بعنوان دین اسلام کو قبول نہ کرے یا اس کو اپنی زندگی کا اپنی حیات کا بنیاد اور اساس نہ بنائے بعنوان دین اسلام کو اگر کوئی اس اسلام کو بعنوان دین اپنی زندگی کی بنیاد اور اساس اور یا نظام حیات نہ بنائے پروردگار عالم فرمائے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اگر آپ نے بعنوان دین اسلام کو اپنی زندگی کی اساس اور بنیاد اسلام پہ نہ رکھے دو لفظ آ رہے ہیں مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا جس نے اسلام کو چھوڑ کر دینًا کسی اور دین کو اپنایا خدا فرما رہا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اس سے میں کچھ بھی قبول نہیں کروں گا یعنی اس کا کوئی عمل شرف قبولیت نہیں پا سکتا اگر اس عمل کی اساس اور بنیاد اسلام نہیں ہے. محاورہ ترجمہ میں نے عرض کر دیا بس دنیا میں کچھ قبول نہیں کیا جائے گا نہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ دنیا میں جب شرف قبولیت ہی نہ ملا تو یہاں بھی نقصان اور خدا کہتا ہے اس سے بڑا نقصان وہاں ہے. یہاں کا نقصان محدود ہے زمان و مکان میں چونکہ ہماری اس زندگی مادی زندگی کی اساس اور بنیاد اللہ نے رکھی ہے اس محدود زمان و مکان میں. لیکن آپ جانتے ہیں دین مبین اسلام میں ہر وہ عمل جو آپ اور میں کر رہا ہوں ہر وہ عمل جو انجام دے رہے ہیں توجہ فرمائیں گے ہر وہ عمل جو انجام دے رہے ہیں مت سمجھے کہ یہ عمل یہی ہر یہی ختم نہ اس عمل کی اساس اور بنیاد پر میری اور آپ کی وہاں پر ایک جزا و سزا کا پیمانہ بن رہا ہے. جو بھی کر رہے جو بھی ہم انجام دے رہے ہیں مت سمجھے کہ یہ عمل خالی آپ نے انجام دیا اور ختم ہو گیا نہ. اللہ کہتے ہیں اس ظرف زمان و مکان میں انجام دیے جانے والے عمل کو یہاں پر نہ سمجھنا, اس کا نتیجہ وہاں ہوگا, یا جزا کی شکل میں یا سزا کی شکل میں. توجہ فرمائیے, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, جس نے اسلام کو بعنوان دین نہ اپنایا, خدا فرماتا ہے یہاں اس کی کوئی عمل کی کوئی وقعت نہیں, اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں ہوگا. تو اب یہ آیت مفہوماً ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ خدا بندے متعال ہم سب سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اگر تم نے اپنی زندگی کی اساس اور بنیاد رکھنی ہے, توجہ فرمائیے, اور یہاں پر بھی کامیاب زندگی بسر کرنی ہے اور وہاں پر خسارے سے دائمی ہمیشہ رہنے والی اس شکاوت سے, اس عذاب علیم سے, اگر بدبختی سے بچنا ہے تو اللہ کہتا ہے اپنے ہر عمل اور اپنے عقیدے کی بنیاد اور اساس اسلام کو بنانا. توجہ فرما رہے ہیں, اس کی بنیاد اور اساس اسلام کو بنا. تو اب پتا چلا کہ میرا اور آپ کا یہ فریضہ ہے, فریضہ کہ ہم اپنی زندگی کی اساس اور بنیاد بعنوان دین اگر کسی کو قرار دیں تو وہ دین اسلام ہونا چاہیے. لفظ دین اور پھر اسلام, ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دین کا معنی علماء نے لکھا, دین اس مجموعے کو کہتے ہیں جو آپ کے عقائد اور آپ کے اعمال جس آئیڈیالوجی پر مبنی ہوں, قرآن مجید نے عمومی معنی میں اسے دین کہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, آپ کی اساس اور بنیاد نظریاتی اور عملی, اعتقادی اور عملی, جس کی بنیاد پر آپ کے دونوں کام انجام دے رہے ہیں, آپ کے عقیدے کی اساس اور بنیاد جس پر ہے اور آپ کے عمل کی اساس اور بنیاد جس پر ہے, ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے. توجہ فرمائیے, اب پتا چلا اس آیت کا کیا معنی ہے, ان دین عند اللہ الاسلام. اللہ کہتا ہے میرے نزدیک اگر کوئی دین ہے, یعنی میں نے تمہارے لیے بعنوان نظام حیات جس پر تمہاری حیات کا نظم قائم ہو, اگر میں نے کوئی دین پسند کیا ہے تو اس کا نام ہے اسلام, اس کا نام ہے اسلام. تو اب اسلام ہمارا نظام حیات بننا چاہیے, ہمارا نظام زندگی بننا چاہیے, ہمارے عقائد و افکار و نظریات اور ہمارے اعمال کی بنیاد اسلام پر ہونی چاہیے. یہ تمہیدی جملے تھے, اب آپ متوجہ ہوں گے. میں جو آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام بعنوان دین, اللہ نے ہمارے لیے بعنوان دین جس دین کا انتخاب کیا ہے اور جس کو انبیاء الہی کے ذریعے, صرف پیغمبر خدا نہیں, انبیاء الہی کے ذریعے ہر دور میں تدریجن بھیجا ہے, اور اس کی کامل و اکمل شکل ہمارے لیے قیامت تک جو ختمی مرتبت پہ بھیجی ہے, اس کا نام ہے اسلام. لہذا ہمیں اپنے عقائد اور اپنے اعمال, اپنے افکار و نظریات اور اپنے اعمال کی بنیاد اسلام پہ رکھنی ہے. توجہ فرما رہے ہیں, اگر متوجہ ہے تو ایک صلوات پڑھیے. اب اسلام کی اساس اور بنیاد, اور یہ انسانی زندگی میں بھی طے ہے, انسان اپنی زندگی میں اپنے افکار و نظریات کی بنیاد پر ہی اعمال انجام دیتا ہے. میری بات پیچیدہ تو نہیں؟ انسان اپنے افکار, اپنے نظریات کی بنیاد پہ ہی اعمال انجام دیتا ہے. انسان کی جیسی آئیڈیالوجی ہوتی ہے یا جس آئیڈیالوجی پہ انسان بلیو رکھتا ہے, یقین رکھتا ہے, انسان اپنی زندگی کو بھی ویسا ہی بنانا چاہتا ہے. اسی لیے اسلام میں عقیدہ عمل سے پہلے، میری بات توجہ فرمائی گئی، خداوند متعال چاہتا ہے تمہارے افکار تمہارے نظریات کس بنیاد پر ہوں، اگر تمہارے افکار و نظریات درست بنیادوں پر ہوں گے تو عمل درست ہوگا۔ یہ معنی ہے جو عموماً آپ مجلسوں میں سنتے ہیں کہ عقیدہ پہلے ہے عمل بعد میں ہے، اور اگر عقیدہ درست ہوا تو عمل قابل قبول ہوگا۔ کیا معنی؟ یعنی اگر آپ کا ان عقائد ان افکار ان نظریات جو خداوند متعال نے مجھ سے تقاضا کیا ہے بعنوان انسان کہ میں اپنے عقائد اپنے افکار اپنے نظریات کی بنیاد ان پر رکھوں، اگر ان شرائط کے ساتھ اور ان افکار و نظریات پر میرا یقین ایمان اعتقاد نہیں ہے تو میرا انجام دیے جانے والے عمل کی اللہ کے ہاں کوئی بکات نہیں ہے۔ چلو آسان کر دو بات، مشکل نہ رہے۔ مثلا اگر کوئی انسان توحید پروردگار کے بغیر کوئی ایسا عمل انجام دیتا ہے جو بعنوان مسلمان توحید کے سائے میں انجام دینا چاہیے، توجہ فرمائیے، مثال کے طور پر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ غیر مسلم ہے، دیکھتا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، متاثر ہوتا ہے، یار بڑی خوبصورت عبادت ہے، بڑی منظم عبادت ہے، لوگ ایک منظم ہو کے منظم وقت میں اور ان حرکات میں بڑا نظم ہے، توجہ فرمائیے، وہ آپ کی اس نماز اس عبادات سے متاثر ہوا اور آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، توجہ فرمائیے، نماز پڑھنے لگا، آپ کی طرح عبادات کرنے لگا، اب بول کے بتائیے گا اس کی یہ پڑھی ہوئی نماز بندگی ہے؟ کیوں نہیں، آپ بھی تو وہی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی وہی پڑھ رہا ہے، آپ کا جواب یہ ہے کہ جس نماز کو جس توحیدی تقاضے کے ساتھ اس نے مانگا ہے، یہ اس تقاضے کے مطابق چونکہ عمل انجام نہیں پا رہا، لہذا آپ جیسا عمل ہو کر بھی آپ کی طرح کا نہیں ہے، وہ یا میری گفتگو جس طرح سنجیدہ ہے آپ انشاءاللہ میرے ساتھ رہیں گے، مجھے پتا ہے میں جو بات کر رہا ہوں اور جس طرح کی بات کر رہا ہوں، اس لیے آپ متوجہ زیادہ رہیں تو مجھے خوشی ہوگی، میں گزشتہ سال آ چکا ہوں، آپ تک بات زیادہ پہنچے گی تو مجھے خوشی ہوگی، آپ بولیں ضرور لیکن آپ کے بولنا آپ کے چہرے سے ثابت ہو، ہاں آپ پر بوجھ نہ ہو، اور اگر آپ مناسب سمجھیں گے تو وہاں نعرہ ہو جو تقاضا بنتا ہے، میرے ساتھ توجہ فرمائے، میں جو توحید آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دین اسلام پر عنوان دین خدا اللہ نے ہم سے تقاضا کیا، اب آئیں اس دین اسلام جو دین ہے نظام حیات ہے، اس کی دو بنیادیں دو شعبے دو جہتیں ہیں، ایک نظریاتی ایک عملی، پہلے نظریہ اللہ نے مانگا عقیدہ، اس عقیدے کے مطابق عمل ہے، تو عقیدے کا درست ہونا پہلے ضروری ہے، پھر اس کے مطابق جو عمل انجام پائے گا وہ عمل ہے، توجہ فرما رہے ہیں، وہ عمل ہے۔ تو بات ایک اور بھی تاکہ شروع پہلے دن میں واضح ہو جائے، اگر آپ کے عقیدے میں توجہ فرمائیے، اگر آپ کے عقیدے میں کہیں کوئی نقص اور جو تقاضا تھا عقیدے کا اس میں کوئی نقص رہ گیا تو آپ کا عمل پھر بھی قبول نہیں، برعکس ہے اگر عقیدہ درست تھا عمل میں لغزش آ گئی یا عمل میں کوتاہی کر دی تو اس کوتاہی کے باوجود چونکہ آپ کی بنیاد اور اساس درست تھی لہذا اس کی بنیاد پہ یہ عمل دوبارہ انجام دیا جا سکتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، لہذا کہنا کیا چاہ رہا ہوں، اسلام میں عقیدے کی اتنی اہمیت، اب اس لفظ کو ممبروں سے بیان تو کیا گیا لیکن اس کا ایک منفی معنی پیش کر دیا گیا، توجہ فرمائیے،
وہ بھی غلط ہے. وہ یہ کہا گیا عقیدہ کافی یا عمل کی ضرورت, آپ نے سنا یا نہیں, یہ ممبروں سے پیش کیا گیا یا نہیں کہ عقیدہ درست ہو تو عمل کی. میں کہتا ہوں یہ جملہ ہے ہی غلط. کیسے؟ توجہ فرمائیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی کا عقیدہ درست ہو اور وہ عمل سے دور رہ جائے. تھوڑی توجہ فرمائیں گے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر میرا عقیدہ درست ہو جائے تو وہ درست عقیدہ میرے عمل میں ظاہر نہ ہو. نہیں, جن لوگوں کے عمل میں آپ کمزوری دیکھتے ہیں وہ کمزوری عمل میں اس وجہ سے ہے کہ عقیدے میں کمزوری ہے. لو آسان لفظوں میں بات کروں کہ اگر کسی کا عقیدہ توحید درست ہو جائے, توجہ فرمائیں گے, اگر کسی کا معرفت پروردگار کی نسبت جو بے قدر امکان اللہ نے ہم سے معرفت طلب کی ہے, اگر وہ بے قدر امکان قرآن اور اہل بیت کی فرمودات اور آیات کی روشنی میں ہمارا عقیدہ توحید اور معرفت پروردگار ویسی ہو جائے جیسی پروردگار چاہتا ہے, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ عقیدہ توحید اور وہ تقاضائے معرفت ہمارے عمل میں ظاہر نہ ہو جائے. کیوں؟ انسان جس چیز پر اعتقاد یقین پیدا کر لیتا, توجہ فرمائیں گے, جس شے پر یقین پیدا کر لیتا توجہ, وہ اس کے وجود میں حرکت لانے کا سبب یقیناً بنتا ہے. جس پہ ہمارا ایمان درست ہو جائے. میں آسان مثال دوں, انسان کے اندر اگر پیاس پیدا ہوتی ہے, تشنگی پیدا ہوتی ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا تشنگی ہو پیاس ہو انسان پانی نہ ڈھونڈے, تو وہ جو کیفیت پیدا ہوگی وہ تو اندر ہوگی اور اس کیفیت نے آپ کو حرکت میں لے آئی. ایسا ہی ہے. اب سنیں, اگر اللہ کی معرفت ہو جائے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ دن کے طلوع ہونے سے پہلے لے کر رات ہونے تک ایک لمحہ اس پروردگار کے بارے میں سوچنے کی زحمت نہ کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی حیات میں اس کی نعمات کو دیکھے اور پھر اپنی زندگی کو اس کے دست قدرت میں دیکھتے ہوئے اس کی ساری نعمات کو اپنے وجود اور کائنات میں دیکھ کر پھر اس سے غافل ہو جائے؟ یہ ممکن ہے؟ یہ غفلت کس وجہ سے ہے؟ توجہ فرمائیں گے, یہ غفلت کس وجہ سے ہے؟ وہ معرفت نہیں ہے. اگر معرفت توحید پروردگار ہو جائے تو اس غفلت سے نکل آئے. تو اب پتا چلا, اگر اپنے زندگی کی بنیاد اسلام پہ رکھنی ہے بعنوان دین, تو اسلام کی اساس اور بنیاد توحید ہے. اب میں نے گفتگو شروع کر دی, توجہ فرمائیں, اس عقیدے کی اساس اور بنیاد بلکہ پورے اسلام کی اساس اور بنیاد توحید پروردگار ہے. لے ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں, اسلام کا محور و مرکز تمام عقائد کا توحید ہے. نہیں, اب میں نے یہ دعویٰ کیا ہے, دلیل دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اہمیت توحید کا پتہ چل جائے. نہج البلاغہ پڑھیے, نہج البلاغہ, امیر المومنین نے یہ جتنے خطبے دیے ہیں, جتنے خطبات امیر المومنین کے ہیں, یہ سرکار دو عالم کے بعد ہے. ایک خطبہ بھی سرکار کی زندگی میں نہیں ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. کیوں میں نے یہ عرض کیا کہ ایک خطبہ بھی سرکار کی حیات طیبہ میں ارشاد نہیں فرمایا. چلے میں شخصیت کا نام بھی لے لیتا ہوں. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں, امیر المومنین کا سرکار دو عالم کی حیات طیبہ میں ایک بھی خطبہ نہ کہنا یہ مقام ادب ہے. یہ مقام کوئی سوچ سکتا ہے کہ امیر المومنین میں سرکار دو عالم کی موجودگی میں یہ صلاحیت نہیں تھی؟ نہیں, وہ باب مدینہ تو علم تو تھے نا, ایسا ہی ہے نا, وہ علم کی جہت بلا واسطہ رسول پر اور بل واسطہ علی تک, جو ادھر آ رہا تھا بل واسطہ ادھر بھی جا رہا تھا, اور اور شاید امیر المومنین نے اسی لیے فرمایا تھا نا، حاضر ما ذکرنی رسول اللہ ذکر زکا، یہ علم مجھے سرکار نے ایسے دیا ہے جیسے فاختہ بچے کو دانا دیتی ہے. اور علماء فرماتے ہیں وہ پرندے کے لینے اور دینے میں ایک نزاکت ہوتی ہے، جو ماں دودھ پلاتی ہے وہ ڈائریکٹ غذا نہیں ہوتی، لیکن پرندہ جو دانا لیتا ہے ادھر سے لیتا ہے، تبدیلی کیے بغیر بچے کے منہ میں ڈال دیتا ہے. تو جو وحی کا علم بلا واسطہ آ رہا تھا وہ مصطفیٰ پہ آ رہا تھا، اور جو بل واسطہ جا رہا تھا وہ مرتضیٰ پہ جا رہا تھا. تو یہ مقام ادب رسول، اب آپ متوجہ ہو گئے تھوڑا سا، تو ایک بات کہتا ہوں، آپ متوجہ ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، امیر المومنین میں صلاحیت تھی، ٹھیک ہے، مقام ادب رسول کے ایک خطبہ بھی سرکار کی موجودگی ارشاد نہیں فرمایا، ایک خطبہ بھی نہیں دیا. تو مولا کائنات نے آپ کو ادب رسول کا ایک نیا تر کھول دیا، آپ متوجہ نہیں ہیں کہ مجھ میں صلاحیت ہے، صلاحیت کے باوجود بھی سرکار کی موجودگی میں زبان نہیں کھولتا. اب پتا چلا مقام ادب یہ ہے کہ اگر آپ میں صلاحیت بھی ہے تو ادب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بھی نہ کہو جو خلاف عظمت رسول نہیں، لیکن سمجھا کہ جب معلم استاد موجود ہے تو شاگرد کو زبان نہیں کھولنی. تو اب بس سمجھو کہ رسول کا کامل و اکمل اور حقیقی شاگرد وہی ہوگا جو سرکار کی موجودگی میں زبان نہ کھولے. اگر کوئی کسی وقت ان کی موجودگی میں وہاں بھی زبان کھولنے جہاں نہیں کھولنی چاہیے، تو وہ شاگرد کی صفت میں نہیں ہوگا، وہ استاد کی صفت میں آئے گا. اب وہ خطبہ سرکار کے بعد ارشاد فرمایا سارے خطبہ، لیکن جو بات کہنا چاہتا ہوں، اب میں نے عرض کیا اور آپ بھی قبول فرما رہے ہیں کہ جتنے خطبات ہیں نہج البلاغہ کے وہ سرکار دو عالم کی وصال کے بعد، تو اس وقت مکہ مدینہ یہ سارے مسلمان ہی تھے بھائی، ایران تک اسلام تو پہنچ چکا تھا، اور امیر المومنین کے آنے تک تو ایران بھی مسلمان، وہ افریقہ تک اسلام ایسا ہی ہے. تو جتنے خطبات دیے، زیادہ خطبات اپنی حکومت کے دور میں دیے، وقتاً فوقتاً بھی دیتے رہے، لیکن چونکہ زیادہ سننے والے اس وقت جب آپ ان پاؤنوان حاکم اسلام بھی تھے، وجہ فرمائے وہ خطبات آپ نے ارشاد فرمائے. اب آپ موجودہ جو خطبات ہیں، جو موجودہ نہج البلاغہ میں، یہ سارے مولا کے خطبات نہیں، آپ جانتے ہیں کچھ خطبات چونکہ مسعودی نے لکھا ہے کہ 400 خطبے تو میرے دور میں مولا علی کے لوگوں میں رائج تھے، تو آپ پتہ نہیں کتنے خطبے تھے یہ، لیکن جتنے سید رضی کے ذریعے پہنچے ہیں ان خطبات میں بھی جو موجودہ ہیں 45 خطبے، 45 خطبے مولا کے صرف توحید پر ہیں. میری بات کچھ توجہ فرمائی ہے، توحید کی تمام اقسام کے ساتھ، توحید ذاتی، صفاتی، افعالی، عبادی، صفات پروردگار، عظمت پروردگار، جائیں پڑھنے، یعنی جو صرف توحید پر ہے 45 خطبے. اب سوچنے کا مقام ہے، سارا مکہ اور مدینہ اور کوفہ اور وہ ایران اور وہ افریقہ تک تو اسلام پھیل چکا، تو مولا اس وقت توحید پر خطبے دے رہے ہیں. تو پتا چلا مولا کے نزدیک سب سے اہم شے جو علی کو نہ پہچاننے کا ذریعہ بنی وہ توحید کی پہچان کا نہ ہونا ہے. اگر لوگوں کو عظمت پروردگار کا پتہ چل جاتا تو یہ بھی پتہ چل جاتا جو اتنی عظیم ذات ہے وہ اپنا نمائندہ کیسا بناتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں، وہ اپنی معرفت امیر المومنین نے جو درد بولا وہ بھی توحید کے ذریعے، اور یہ مولا کا جملہ میری بات کی تائید کرتا ہے، اول الدین معرفتہ، فرمایا دین کی اول اساس اور بنیاد معرفت پروردگار ہے. توجہ فرما رہے، چلے بات آپ تک پہنچتی بھی رہے اور ساتھ ساتھ میرے ساتھ بھی رہے، اور بات کو آسان کروں تاکہ بات کسی تک پہنچنے سے رہ نہ جائے. تمام انبیاء جو اللہ کی طرف سے آئے، آدم سے لے کر خاتم تک، سارے انبیاء نے جب دعوی نبوت کیا، دعوی نبوت لوگوں میں کہا ہم نبی ہیں اللہ کے بنائے، تو بعض نبیوں سے لوگوں نے مجھ سے طلب کیے نا، سارے نبیوں نے مجھ سے نہیں دکھائے، کچھ چیدہ انبیاء رسول جو تھے انہوں نے معجزات دکھائے. اچھا، اس معجزہ دکھانے کے بعد لوگوں کے سامنے کمال کس کا آیا؟ اس معجزے دکھانے والے کا نا، رسول کا آیا، نبی کا آیا، کمال سامنے آیا نبی کا. تو جس کا کمال سامنے آیا ہے اس کو لوگ آسانی سے مان لیں گے، بات توجہ فرما رہی ہے، لیکن یہ ہے نبی، کمال نبی کا سامنے آ رہا ہے، لوگ اسے ماننا چاہ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں مجھے ماننے کا فائدہ تب ہے جب پہلے اسے مانو جس نے مجھے بنایا ہے. یعنی کسی نبی کا کلمہ یہ نہیں تھا، مثال دے رہا ہوں، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، یا موسیٰ رسول اللہ، یا عیسیٰ رسول اللہ، کسی نبی کا یہ کلمہ نہیں تھا، کسی نبی کا. سوال ہے کہ نبی جو بھی کلمہ نبی پڑھا رہے ہیں وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. تو نبی منوانا کیا چاہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں مجھے ماننے کا فائدہ تب ہے جب پہلے اسے مانو جس نے مجھے بنایا ہے. اب یہ میری کوئی بات اس طرح متوجہ نہیں کرے، بابا سے بلند صلوات بس بیٹا چپ کر کے نا، جس طرح سارے بیٹھے ہوں اسی نظام کے مطابق بیٹھنے لگے، مجھے اندازہ ہو گیا تھا میں متوجہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا اس سے زیادہ ہو گیا، آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ. وہ میں سیالکوٹ میں پڑھ رہا تھا تو میں نے کوئی مشکل بات کی، ایک بچے نے نعرہ لگا دیا، تو میں نے کہا پتر ایک گل تو بڑے سمجھ نہیں آئی، تو نعرہ کہاں سے لگا رہا ہے؟ تو ظاہر ہے وہ بچہ جو یہ بولے جا رہے ہیں مجھے پتا ہے، اس لیے آپ میری طرف متوجہ رہیں گے تو بات مجھے آسانی ہوگی کرنے میں، اس لیے توجہ فرمائیں گے. بات سنجیدگی سے جس طرح ہو رہی ہے اس طرح انشاءاللہ چلتی رہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ جیسا یہاں کا ماحول میں نے پچھلے سال درک کیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چار مجالس میں کم از کم ہمارے مکتب آل محمد میں مقام توحید کیا ہے، کم از کم آپ تک چار مجالس میں، اب ممکن آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو، لیکن میرا فریضہ یہ ہے کہ معاشرے میں آل محمد کے ماننے والوں کو وہ توحید پہنچائی جائے جو آل محمد نے پہنچائی ہے. اور یاد رکھیں عقیدہ توحید پروردگار کے بغیر کچھ بھی حل نہیں. ابھی ثابت کروں گا، ربی آپ تک بات پہنچا کے سلسلہ انشاءاللہ تین دنوں میں، توحید کی تین دنوں میں ایسا ہی ہو سکتا ہے، ایسا ہی ہو، وہ اقسام آپ تک اور اس کا ولایت کے ساتھ ربط یہ بیان کر دوں گا تاکہ آپ کو پتا چلے ولایت کے بغیر معرفت توحید نہیں، اور توحید اور بندگی کے بغیر حصول ولایت نہیں، ان کا آپس میں ربط ہے، یہ مقابل نہیں، یہ طول میں ہے. ولایت وہ رسی ہے جو اس تک پہنچاتی ہے، اگر دعوی ولایت ہو اور اس تک نہ پہنچے تو وہ ولایت نہیں ہے. دونوں باتیں کر رہا ہوں، ولایت کے بغیر دعوی معرفت پروردگار کچھ نہیں ہے، اور بندگی کے بغیر دعوی ولایت کچھ نہیں ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اب یہ توحید ہے اس لیے بات آگے آپ تک ویسے پہنچے جیسے چاہ رہا ہوں. میں نے عرض کیا کہ مرکز ہے محور دین توحید ہے. دلیل ہر نبی اپنا کمال دکھا رہے ہیں معجزہ دکھا رہے ہیں لیکن جب لوگ نبی کو ماننا چاہتے ہیں تو یہ پروردگار کو منوا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ تم توحید کو تم نبوت کو ویسے مانو جیسے نبوت کو ماننے کا حق ہے. توجہ فرمائیں گے نہیں بات اور بدل دیتا ہوں. پیغمبر بعنوان پیغمبر، نبی بعنوان نبی، رسول بعنوان رسول اپنی ذات نہیں منوانا چاہتے، اپنے کمالات نہیں منوانا چاہتے، وہ بعنوان نبی اپنی آپ کو منوا رہے. جملہ بدل دوں، بھائی عیسیٰ مریم کے بیٹے بن کے نہیں منوانا چاہتے، موسیٰ ابن عمران بن کے نہیں منوانا چاہتے، محمد عبداللہ کے بیٹے بن کے اپنا کمال نہیں منوانا چاہتے، وہ اپنے آپ کو نبی منوا رہے ہیں، رسول منوا رہے ہیں، نمائندہ خدا منوا رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں ہمیں رسول نبی اور نمائندہ خدا ماننے کا فائدہ تب ہے جب پہلے اسے مانو جس نے نمائندہ بنایا ہے. یہ ہے توحید محور و مرکز دین ہے. توحید محور و مرکز دین ہے. بھائی اگر توحید محور و مرکز دین نہ ہو تو ابھی میں نے کہا توحید کے بعد ہے عدل. عدل ہے نا، تو عادل کس کو ثابت کرنا ہے؟ ذرا بولیں عادل، عادل انصاف کرنے والا. تو کرنے والا کون ہونا چاہیے؟ پروردگار عالم ہے نا. یعنی عدل ثابت تب ہے جب پہلے اسے مانو جس کو عادل مان رہے ہو. عدالت تو صفت ہے نا، یہ ثابت کرنی ہے نا کس میں؟ پروردگار میں. تو توحید پہلے آ گئی نا بھائی. عدل تب ثابت ہے جب پہلے توحید ثابت. وہ اچھا نبوت ابھی میں نے عرض کیا، نبی کہتے ہیں اسے جو پیغام لے. تو پیغام دینے والا پہلے ہے یا لینے والا؟ دینے والا پہلے ہے نا بھائی. پیغام دینے والے نہ ہو تو لینے والا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا. تو پیغام دینے والا پہلے، لینے والا بعد میں. پتا چلا نبوت کو ماننے کا فائدہ تب ہے جب پہلے اسے مانو جس نے نبی بنایا ہے. بھائی نبی یعنی پیغام پر، یہ دو لفظ ہے، پیام پر جس نے پیام اٹھایا ہوا ہے، ایسا ہی ہے نا. تو پیام کسی کا ہے نا. تو پتا چلا عدل کے ماننے کا فائدہ نہیں اگر توحید نہ مانی جائے، نبوت کو ماننے کا فائدہ نہیں اگر پہلے توحید نہ مانی جائے. اب امامت کے لیے تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ امام تو وصی نبی ہے، جانشین پیغمبر ہے. تو جب پیغمبر کو ماننے کا فائدہ نہیں اگر توحید نہ ہو تو اماموں کو ماننے کا فائدہ کیا؟ نہیں توجہ فرما رہے ہیں. امام ہے امام، امام کہتے ہیں اسے جو آگے چلے. آگے چل کے کیا کرے؟ کسی منزل تک پہنچائے. امام یعنی جو پوری امت کی رہبری کر کے اسے منزل تک پہنچائے. اب میرے ساتھ ہیں آپ، ماشاءاللہ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں بات پہنچ رہی ہے. بتائیں وہ منزل کون ہے؟ نہیں ہے نا. وہ منزل کون ہے؟ اللہ. تو امام کو ماننے کا فائدہ تب ہے جب پہلے اسے مانو جس تک امام نے پہنچانا ہے. جو عدل توحید کے بغیر کوئی فائدہ نہیں، نبوت توحید کے بغیر، امامت توحید کے بغیر، تو قیامت کے لیے تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں. قیامت کا مانے ہی سزا ہے. تو جزا کون دے گا؟ سزا تو اگر وہی نہیں تو قیامت کیسے ثابت؟ تو اب دیکھیں اصول دین آپ پانچ کہتے ہیں، ان اصول دین پانچ میں بھی جو محور ہے وہ توحید ہے. یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں اگر بعنوان اسلام اور اسلام کا کامل و اکمل شکل تشیع، اب اگر کوئی شیعہ بننا چاہتا ہے تو اس وقت تک وہ بعنوان شیعہ اور مسلمان کامل مسلمان نہیں بن سکتا جب تک اپنے عمل اور عقیدے کا محور و مرکز توحید کو نہ بنائے، توحید کو نہ بنائے۔ اور آل محمد نے یہی بتایا، نہج البلاغہ پڑھو، صحیفہ سجادیہ پڑھو، دعائے کمیل پڑھو، آپ توجہ نہیں فرما رہے، دعائے عرفہ پڑھو، مناجات خمس عشر پڑھو، ائمہ کی دعائیں پڑھیں، مناجات پڑھیں، زیارات پڑھیں، خطبات پڑھیں، روایات پڑھیں، ہر روایت میں، آیت میں، خطبے میں، ہر امام نے اگر محور و مرکز بنایا ہے تو توحید کو۔ میری بات توجہ فرمائیں گے، میں آخری بات پر آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں، مصائب کی طرف آ رہا ہوں، توجہ فرمائیں گے، خدا کی قسم میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ تائید فرمائیں گے، اگر یہ 12 مولا کائنات سے لے کے امام زمان تک 11 دنیا کے سامنے آئے، توجہ فرمائیں گے، اگر یہ 11 اپنے آپ کو منواتے تو سارے مان جاتے، میری بات نہیں پہنچی ہے، اگر مولا علی سے لے کر امام حسن عسکری تک یہ 11 اپنے آپ کو منواتے تو سارے مان جاتے، ہاں ان کو لوگوں نے اسی لیے نہیں مانا، انہوں نے کہا پہلے اسے مانو، خوشامد نہیں کر رہا، میں جس طرح کا موضوع ہے اور آپ جس طرح بولے ہیں یا ساتھ رہے ہیں، مجھے ڈر تھا کہ اب آج کے بعد آپ سوچیں گے کہ بھیا آئندہ کیا ہو، توجہ فرمائیں گے، انشاءاللہ 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 آل محمد کی مناجات، دعاؤں اور خطبات کے ذریعے توحید اور ولایت کا جو ربط بیان کرنے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کا محور و مرکز جو توحید کو کہہ رہا ہوں وہ آل محمد کی عظمت کی دلیل ہے، میری بات توجہ فرمائیں گے، باقی سب لوگوں میں مسالک میں، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، طنز بھی نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں، باقی میں اور آپ میں یہی فرق ہے، ان میں خدا کی معرفت کے لیے کچھ نہیں ہے، دعویٰ کر کے کہتا ہوں کہ پوری نہج البلاغہ کے سارے خطبے چھوڑتا ہوں، ایک علی کے خطبہ توحید جیسا کسی کا خطبہ نہ ہو، میری بات توجہ فرما رہے ہیں، ہمارے انگلینڈ ہوتے ہیں، ان سے ایک غیر شیعہ دوست بھی ملنے جلنے والے تھے، بحث ہو گئی، بحث آ گئی خلافت و امامت میں، اب وہ مجھے خود بتا رہے تھے اسلام آباد آئے، کہنے لگے میں نے سوچا میں حدیثیں پڑھوں گا، یہ بھی پڑھے گا، پھر اس کے بعد بات لمبی چھڑ جائے گی، کہ کیا خدا کی قسم میرے ذہن میں فوراً ایک الہامی کیفیت ہوئی، الہامی، یہ جو اچانک آپ کو بات مل جائے نا، یہ ایسے ہی نہ سمجھا کرے، کہ آپ کو دلیل ذہن میں نہیں تھی اور آج آئے، تو یہ کوئی ہے، یہ کوئی ہے جو آپ کو لاجواب نہیں ہونے دینے چاہا، فرما رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میرے وجود میں مجھے خیال بھی نہیں تھا، کہتے ہیں میں فوراً اٹھا، دوسرے کمرے میں گیا، نہج البلاغہ نکالی مفتی جعفر حسین صاحب کی، لایا اس کے سامنے رکھ دی، میں نے کہا یہ لے جائے 3 دن پڑھ لیں، 4 دن، 5 دن، مہینہ پڑھے، کہنے لگا یہ کیا ہے، انہوں نے کہا میرا دعویٰ ہے یہ میرے مولا کا کلام ہے، ہمارا دعویٰ ہے یہ نہج البلاغہ کا، اس کے سارے خطبے چھوڑتا ہوں، پہلا خطبہ توحید پڑھ لو اور اپنے علماء کے پاس جاؤ، جن کو مجھے منوانا چاہ رہے ہو ان کا علی کے خطبوں جیسا ایک خطبہ لاؤ، ایک خطبہ لے آؤ، میں کوئی بحث نہیں کروں گا، مان جاؤں گا، توجہ فرما رہے ہیں بھائی، یاد رکھیں، ماشاءاللہ متوجہ ہیں، بات ضائع نہیں ہوگی، کلام متکلم کی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے، لیکن نہیں سنے، یہ نہج البلاغہ میں جو کلام ہے یہ میرے مولا کی شخصیت کا کامل نمونہ نہیں، کامل آئینہ نہیں، کیوں؟ علی نے یہ کلام ویسے نہیں کہا جیسے خود چاہتے تھے، ویسے کہا جتنا سننے والوں کا ضرب تھا، تو سوچو جس علی نے مجمع کی ذہنیت کے مطابق اگر کچھ کہا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اسے سمجھنے کے لیے حوضے کے علوم طے کرنا پڑتے ہیں، جان اللہ جانے اللہ کی معرفت میں علی خود کہاں تھا، توجہ فرما رہے ہیں، اور اسی توحید کو اگر آپ نے تجلی توحید اور یقین توحید کی اعلیٰ منظر دیکھنی ہے تو کربلا، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، علامہ نقن کا وہ جملہ آپ کے قلب و نظر میں اترنا چاہیے، کیا خوبصورت جملہ۔ کہتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے ہونے پر دلیل کیا ہے، انہوں نے کہا ساری کتابیں آیتیں چھوڑ دو، کربلا کو پڑھو اور کربلا میں جو ہوا سمجھو، میری بات توجہ فرمائیں گے۔ انہوں نے کہا جو آدم سے خادم تک 1,23,999 نبیوں نے آیات روایات فرمودات معجزات کے ذریعے پہنچایا، کربلا میں حسین نے کر کے دکھایا۔ توجہ فرما رہے، کر کے دکھایا کیسے؟ میرے حسین نے بتایا، اگر وہ ایک نہ ہوتا تو میں اس ایک کے لیے اکبر کیسے رہ؟ ہاں وہ ہے، اسی لیے اکبر کو بھیج رہے ہیں یار، ہم شکل پیغمبر، اور جسے حسین نے اللہ سے مانگا اسے حسین کبھی نہ بھیجتے اگر اس کے ہونے پہ یقین نہ ہو، میری بات توجہ فرمائیں۔ ہاں یہ کربلا میں ایک دن میں 72 بھیج کر سجدے میں سر رکھ کے بتا رہے ہیں جس کے راہ میں گئے ہیں مجھے اس کے ہونے کا کتنا یقین ہے، اور یقین کی اعلیٰ منزل بتاؤں، یہ توحید کو سمجھنا ہے تو کربلا میں کیسے سمجھو؟ میرا حسین ساتھ بہنیں بیٹیاں اور مخدرات عصمت لے کے آئے نا، اس کے ہونے پہ یقین تھا۔ شاہ یہ کردار خلیل کا نظر آیا جس نے مکے کی وہ بیابان میں حاجر و اسماعیل کو چھوڑا، لیکن میں کہتا ہوں وہ حاجر و اسماعیل تھے، یہاں کئی حاجرہ ہیں اور کئی اسماعیل ہیں، اور قربانی کا کیا مقام؟ ابھی جامعہ میں کہہ کے آ رہا ہوں، قربانی کا کیا مقام؟ ہمیں مصائب ہم پہ آ جائیں نا، ہم پر مصائب ٹوٹے تو ہماری عبادت کم ہو جاتی ہے۔ بہت کوئی ہمت والا انسان ہو، گھر میں جوان بیٹے کا لاشا پڑا ہو اور واجب نماز پڑھے، میں نے نہیں دیکھا، ہوگا کوئی ایک دو نظر آئے گا، لیکن حسین تیری عظمت کو سلام، ادھر عباس کے بن بازوؤں کے لاشا، ادھر اکبر کا لاشا، ادھر قاسم کا لاشا، ادھر انہوں محمد کے لاشے، ادھر اصحاب کے لاشے، ان بکھرے ہوئے لاشوں میں جو سر سجدے میں رکھ گئے سبحان ربی العالی کہے اسے حسین کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ کربلا خدا سے دور کرنے والا میدان نہیں، یہ تو خدا کے قرب کی وہ معراج ہے کہ جہاں آ کے باغی حر بن جاتا ہے۔ ہاں حسین حر بنانے آئے تھے، باغی بنانے نہیں آئے تھے۔ بس ادا دارو، مصائب کا ایک حصہ وہاں بیان کیا، ایک آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کربلا میں جو دن ڈھلا ہے، اس 10ویں محرم عاشور کے دن کی بندگی آپ کہاں لے جائیں؟ وہ حسین کی نماز جو سب دے کے سجدے میں سر رکھا، چونکہ اکثر چہرے وہاں نہیں تھے، معذرت چاہتا ہوں اس لیے یہ بات مکمل کر دوں کہ سب دے کے سجدے میں سر رکھنا حسین کا کمال، لیکن حسین دے کر، چادر دے کر، خیمے لٹا کر، چلتے خیموں میں سر سجدے میں رکھنا زینب کا کمال، زینب کا کمال۔ اب میں سوچ رہا ہوں کس بندگی کو کہاں رکھوں، کس بندگی کو کہاں رکھوں۔ چلو ایک جملہ اور کہوں، یہ تو زینب ہے نا، اب میں بتاؤں کہ ان کے درمیان باپ اور بھوپھی کے درمیان بیٹا ہے۔ علامہ نقل لکھتے ہیں امام حسین نے سجدے میں سر جھکایا اور اسی میں سر کٹایا، لیکن سید الساجدین چوتھے ہیں، کیسے؟ کہتے ہیں یہ راز تک کھلا جب چلتے خیموں میں ایک سر سجدے میں نظر آیا۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، میرے 12 امام ہیں نا، میرے 12 اماموں میں سب سے بڑے مظلوم میرے چوتھے امام ہیں۔ آپ کو پوچھنے کا حق ہے کہ سید الشہداء سب سے بڑے مظلوم نہیں، میں انکار نہیں کرتا، لیکن لیکن میرے پاس دلیل ہے کہ میرے چوتھے امام کیوں سب سے بڑے مظلوم ہیں۔ عزادارو، یہ وہ مظلوم ہے جس کی امامت کے پہلے دن کا نام عاشور ہے، جس کی امامت کے پہلے دن کا نام روزے عاشور ہے، جس کی امامت کی پہلی شام کا نام شام غریبہ ہے۔ اگلا جملہ کہوں اور اس سے امامت کا سوال کرنے والی کوئی غیر نہیں سگی پھوپھی ہے، اور سوال کیا کر رہی ہے؟ کہہ رہی ہے بیٹا بتا چل کے مر جاؤں یا خیموں سے نکلوں۔ بس عزادارو آپ کی زحمت یہی ختم کر رہا ہوں، میں نے یہ جملے پھر مجھے اس شخصیت کا نام لینا پڑے گا۔ علامہ نقل کہتے ہیں بی بی پوچھ رہی ہے امام سے بتاؤ، کہتے ہیں خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے، اور بی بی پوچھ رہی ہے کہ چل جاؤں، اجازت دیتے ہو یا باہر نکلوں؟ کہتے ہیں کیوں بی بی پوچھ رہی تھی، کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس بی بی کو عالمہ غیر معلمہ امام وقت کہے، اس بی بی کو اس شرعی مسئلے کا پتہ نہیں کہ جب جان مشکل میں ہو اور جان جانے کا خطرہ ہو تو بچانا واجب ہے، اس وقت تو حرام شے بھی حلال ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں آگ لگی ہوئی ہے اور ایک فطری بات تھی، حکم اسلام یہی تھا کہ نکلو۔ کہتے ہیں ہاں بی بی کو اس مسئلے کا پتہ تھا، لیکن بی بی کنائے میں کچھ اور پوچھ رہی تھی۔ بتاؤں آپ میرے ساتھ ہیں، بی بی کی عظمت اور بی بی کی غیرت۔ بی بی یہ مسئلہ جانتی تھی کہ جان پہ بنے تو بچانا واجب ہے، لیکن بی بی پوچھ رہی تھی تو امام وقت ہے، اگر تو مجھے اجازت دے تو میری موت ہلاکت نہیں ہوگی، تیری مرضی سے حکم شریعت بن جائے گا۔ بی بی کنائے میں کہہ رہی تھی سجاد بیٹا اور میرا امام وقت مجھے باہر جانے کی اجازت نہ دے، مجھے یہ کہہ دے کہ میں یہیں چل جاؤں، کیوں؟ میں اس کی بیٹی ہوں جس کا جنازہ رات کو اٹھا ہے، میرے لیے چلنا آسان ہے لیکن نکلنا مشکل ہے۔ بس دوستو میں نے زحمت ختم کر دی، ہاتھ جوڑ کے بی بی کے حضور کہتا ہوں بی بی ابھی تو رات کی تاریکی ہے، بی بی ابھی تو دیکھنے والے غیر نہیں ہیں، بی بی ابھی تو محرم بھتیجا ہے، بی بی ابھی سے موت مانگ رہی ہے۔ اللہ جانے جب کوفے کا بازار ہوگا، جب شام کا دربار ہوگا اور شرابی پوچھ رہا ہوگا زینب کہاں ہے۔